السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے، اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار، کیسے یا کیوں اور کتنا. اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں، اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے، وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے. دو قسم کے امور ہیں، یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے، ان کو پیغام دیا، رسول بنا کر بھیجا، اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن لوگ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہم حکمت والے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. آخرت، اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے، کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے. تعداد یا بنیاد، کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، اچھائی کس چیز میں ہے؟ اور یہ اچھی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر. جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں، اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10، یہ پائیدار نہیں ہیں، آپ ان میں 3 سال رہ سکتے، اس کے بعد یہ گر جائیں گے، یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے، ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا، اتنے پائیدار ہے، دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے، لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا، ایک محل ہے، اس میں 10 محل بنے ہیں. تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان، کیا خیال ہے؟ ایک یا 10؟ کیوں، 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے، لیکن اس کوانٹیٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرف دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے. تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے، لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اس میں میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو انسان نے عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، وہ یہ اچھی بات ہے، لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے. انسان کا علم جو ہے، سائنس جو ہے، وہ تجربے کی بنیاد پر ہے. انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے. خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں ایک اسی چیز متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے, کمزور ہے, وہ اپنی عقل کی بنیاد پر, محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے, میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ان کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ, اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی, یاد رکھیں, شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. فئة قلیلة کم لوگ, فئة كثيرة زیادہ تعداد, زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئة قلیلة, کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا, اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں, تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں, لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں, تو ذات کا بھی اعتبار ہے. اور اگر ذات کا اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں, کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا, دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے, لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان, یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے, اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر, دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں مسواک لینا چاہا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا چلی تو ان کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے, تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی ہیں, تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی، یعنی ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی، بے اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے، ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے، اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کو ٹانگوں دیکھ کے ہنسی آ گئی، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ، لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے، تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھے، ماشاءاللہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے. دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پرلے ہوتے ہیں اور ایک پرلے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پرلے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نضع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے. اور سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے پرلے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا، اور جس کا پرلہ قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا، برائی طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے، اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی، بارک اللہ فیک، انسان تولے جائیں گے، انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا، ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی وزن ہے، صرف اعمال کا نہیں ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ اعمال ہیں، انسان خود ہے، تیسری چیز بھی ہے، نام اعمال، یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے، نام اعمال کا الگ وزن ہے، اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزا، چٹھی چھوٹی سی، کئی بڑے بڑے سی جلاد کو اڑا دیا، بڑی کتابوں کو اڑا دی، ایک چھوٹی سی چٹھی، اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو. اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا کہ ہمارے دل میں، زبان پر تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے، کیا حیثیت ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے، اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے، ایمان مطلق کیا ہے، بنیادی ایمان کیا ہے، ایمان کب کم ہوتا ہے، ایمان کب زیادہ ہوتا ہے، پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں، لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں، تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ کوانٹٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے، دو سوال ہیں. کیسے، جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے، لیکن کیوں اور کتنا، اس کا جواب کیا ہے؟ کوانٹٹی ہے، تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے زیادہ، مثالیں نہیں، پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتری کا معیار. مثال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کہ کوانٹٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم، پہلی مثال علم کی، دوسری مثال عمل کی، تیسری مثال عبادت کی، چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں، ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے، ایک امت کے برابر تھے، وہ ایمان اور یقین تھا. یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان امت تھے، تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم، ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے؟ جس سے دنیا بہتر ہو جائے، جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے، آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے۔ اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے، اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکیں۔ اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے، اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، یہ بنیادی بات میں بتا دوں۔ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے، اس کی مخالف نہ ہو۔ جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اسے روکنے، اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے۔ علم کے معیار کیا ہے، آئیے دیکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو۔ اور دوسری جگہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ ذرا غور فرمائیں، من یرید اللہ به خیرا، من یرید اللہ به خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں اگر یہاں تک ہم رک جائیں؟ جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے؟ کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کہ معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، ایم بی ایز ہیں، لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے، تعداد میں بہت ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں۔ کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں، سارے انجینئرز برے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے گروان میں خود جھانک لے، میں نے کسی کو نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں، اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے؟ اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، یہ روڈ بنتے ہیں، فلائی اوور جو بنتے ہیں، پلیں بنتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، اور کتنی خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب فلائی اوورز میں کوئی کریک آ جائے یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے، تو کتنی حادثات ہوتے ہیں۔ جنہوں نے اس پل کو، اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہیں؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا, وہ ہمارے اپنے انجینئرز ہیں, یہاں مسلمان انجینئرز ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا. کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا, اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا, اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے, کتنی امانتداری سے کام کیا ہے, وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے, کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے, میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بناؤں اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی ان پر مصیبت آئے, میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میری امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت ہے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں, لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی پیسے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ تو کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے نقص یعنی نقص وہ ہے اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی, یہ بھی مسلمان میں کہنے کی, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے اور وہ تکلیف اور ہے, اب کس کی سنیں؟ تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہے, دونوں کی غلطی ہے. عمر بھائی میں کوئی ایسے مذاق نہیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید آپ لوگوں سے ایسا نہ ہوا, میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ, خود انجینئر بن جائیں, خود ڈاکٹر بن جائیں, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, کسی کو دے دی, جب ٹھیک کرو, ٹھیک کرنا تو ہے. اب پیدل تو ہم شہر میں زندگی نہیں گزار سکتے ہم, بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, کہتے ہیں خود ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے, ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی بورے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا, گردے نکال دی اور بیچ دیے؟ کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر نے ہی نکالا ہے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ, گردہ نکال کے بیچ دیا, یا پل بنائی گر گئی, یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے, جھوٹ بول کے پیسے لیے, یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں, ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں, کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں, یاد رکھیں, کوئی سکون نہیں ہے. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سے نکلتے تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے, جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے, وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے مثال کے طور پہ, اس کو بخار بھی ہے, سر کا درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, اسے کب کبھی بھی لگی ہوئی سردی بھی لگ رہی ہے, اگر آپ اسے صرف پیناڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں تمہارا بخار کم ہو جائے, تو یاد رکھیں اس کا ذرا دماغ پر اثر کرے گا, وہ مر جائے گا, کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی, بیماری کی, اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں, ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا, کہ غلطی حرام کمائی میں ہے, غلطی جھوٹ بولنے میں ہے, یہی بیماریاں ہیں, بےمانی میں غلطی ہے. لیکن اس کا علاج نہیں کرتے. ہم پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے, ایک جھٹکے میں, اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے, اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی, کسی وقت میں بھی, موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے. تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے, انجینئر سے, میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا. ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے, والدین کی بھی غلطی ہے, لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اچھا انسان کون ہوتا ہے, برا انسان کون ہوتا ہے, اچھائی کا معیار کیا ہے, برائی کا معیار کیا ہے, اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی, لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں, جو اپاہج ہوتے ہیں, جن کی عقل کم ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ, چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا, کس مسجد میں امامت کرے گا, پیٹ تو پال لے گا اپنا. ہم بچوں, بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے. اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ, حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں, لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بے ایمانی اللہ تعالیٰ کے گھر میں, بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں, شرک کو توحید کہتے ہیں. اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ, میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے, اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا, اس نے تعویذ بھی دینے, اس نے جادو بھی کرنا ہے, اس نے کچھ بھی کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی, کیا والدین مر گئے ہیں اس کے پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر, اس کے رشتہ داروں پر, کہ اس بچے کی اچھی پرورش کریں اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کریں, اس کی کیئر کریں, کیونکہ وہ اسے زیادہ محتاج ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا, امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا. غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا. یاد رکھیں, آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں, اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ, وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا. آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا, وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, وہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا. تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو, پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے, ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کو, کہہ دو بابا نہیں ہے گھر میں, سامنے تو بیٹھے ہو جھوٹ کیوں بولتے ہو, بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو, سکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل پرسنلٹیز ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر. ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. خود فریب کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے, سچے ہوں, بےمان نہ ہو, امانت دار ہوں اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح. لیکن تبدیل تو ہونا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے, کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے, قبر سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے, کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا, 60 سال کی عمر تھی اس کی, کانپ رہا ہے اس کے ایسے ہاتھ, کانپ رہے ہیں. اس کی حالت کو دیکھ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے, اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا, اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہے تھے بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے, تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے, اب تو توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں, وہی جھوٹ, وہی فریب, وہی نافرمانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے, لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے, دوسرا دن, تیسرا دن, پہلا سال, 10واں سال, 20واں سال. یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے, اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں, قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوئی تھی, آج پھر ایک ہفتے میں ملاقات ہے, ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں. آپ جانتے ہیں, اور موت سے بچ نہیں سکتا, یاد رکھیں, کل نفس ذائقۃ الموت. اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی, ایک لمحہ, ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل, عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے, مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اسے کہتے اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں, بس عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے, فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں, نماز کی کیا فضیلت ہے, روزے کی کیا فضیلت ہے, حج کی کیا فضیلت ہے, زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے, دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے. فضائل آپ کو آنے چاہیے, مسائل تو علماء کا کام ہے, تمہارا کام نہیں ہے. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے, فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا؟ کیسے یا کیوں اور کتنا کیا بہتر ہے دونوں میں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے، لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے، کوئی بھی بے نمازی ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرأت کر سکتا ہے بھی نماز کی کوئی فضیلت نہیں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں میں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اسی انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے، اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ مہلت نہیں دیتا. آپ کسی صدقات اور خیرات نہ دینے والے جو زکات نہیں دے ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم برا عمل کرتے ہیں، ہم جانتے کہ زکات کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن دیتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے تم فضائل کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کریں. جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی، اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں، اور کیسے کر رہی ہے اس پر توجہ نہیں دی، اور عبادات میں، نماز میں، زکات بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کی جس کا ہمارا، جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو، جو عمل ہم نے نہیں کیا، مردود ہے وہ شخص، اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں، وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے، جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے. مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، نماز کے بعد لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھلیاں رکھی ہیں. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ تکبیر مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ، اجتماعی صورت میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں آتے ہیں مسجد کی طرف، شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ٹانگیں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی؟ کیا غلطی تھی؟ دیکھیں فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو، بہتر کر رہے ہو، یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا، یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے، یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. تو جو ان کا جو لیڈر تھا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ما اردنا الا الخیر. اے صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر کو زبانیں کھولنے سے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں، نہیں چلیں گے، نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی برتن ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں، اور تم ایسا عمل کر رہے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ ابھی اچھا دور موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے، ان کے صحابہ زندہ ہیں، کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے، جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے؟ صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے، یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے، کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی، اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا، مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے، بدعت ذکر کر رہے تھے. نہروان کی جنگ میں صدر علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوجی دستے میں تھے جو خوارج کے تھے، صدر علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے، بدعت کا راستہ اپناتا ہے، اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا، اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اللہ تعالی کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالی کے گھر میں، کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالی گھر میں قتل کرے گا کسی کا؟ کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہراً، جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے، بدعت کے راستے کو اپنایا، بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا، عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، تم لوگ کیوں متشدد ہو، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں، حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کس جوراہ پہ کھڑے ہیں؟ مسلمان کی جان مال عزت محفوظ نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا، آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ، اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے، بدعت کا راستہ اسے چھوڑ دو، یہ غلط منہج ہے، اپنے منہج درست کرو، اپنا عقیدہ درست کر لو. کہتے ہیں یہ تو متشدد ہے، تو وہابی ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے، جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو، جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوہے جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب کے رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات، ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتہ چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے؟ عمل کے اعتبار سے اچھا کی بنیاد کیا ہے؟ اچھا کا معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ، سنت کی اتباع، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں. بھائی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، سب لوگ یہی کہتے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجهك يا أهل اتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة كرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑے دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, خاموشی سے بیٹھے رہیں, ہم تو بم بلاسٹ کریں گے, ضرور کریں گے. اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو. کافروں کو کون سا نقصان ہوا ہے؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو, اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے اس راستے کو چھپا کے جاتے, اور کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو, اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے, جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے, جسے صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے. اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے, جدا ہے, اس راستے کو اپنایا, اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا, اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے, تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں, اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں, اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں, اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین, جس کے اللہ بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, یہ سمجھدار انسان ہے, کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں, اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں, کوئی وزن نہیں ہے, تو ایسا انسان کبھی بے اچھا نہیں ہو سکتا, بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات میں ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصرا بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے, دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے, طیب چیز حلال ہے, اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے, ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو, اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے, سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے, اس ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں قرآن میں تو ہے نہیں, سگریٹ پینا, تمباکو کا استعمال کرنا, بیڑی کا استعمال کرنا, نسوار کا استعمال کرنا, لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو, یہ حلال ہے وہ حرام ہے, کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ, اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آوازیں خبیث ہے. صحیح, سچ فرمایا, جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے کہ ہر اعتبار سے خبیث ہے، سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال قضایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بنتی کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف تواقع نہیں ہوتا، اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل، جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکحل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے، باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، چوہے مار دوائی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر، اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث، جس ڈبے کو نکال اس کے اوپر لکھا ہے، ڈبے کے اوپر لکھا کہ میں خبیث ہوں، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے نہ خریدنا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کینسر کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی بیماری؟ المرض الخبیث، خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں. جانتے مزے سے پیتے ہیں، جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں. سکون کہتے ہیں سکون مل رہا ہے، یہ گندگی کو پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے، زیادہ سکون آتے حمام کے اندر، باتھ روم میں، وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے بھی ہمیں تو قبض ہو گئی ہے، ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا، جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی، اور ہم نے یہ سیکنڈری پڑھا تھا فیزیالوجی میں، اس کی ایک مثال بھی دی ہے کتاب میں. وہاں اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے، ایک تجربہ ہے، ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں، جب کھانا تب گھنٹی بجائیں، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے، بلی کے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا. تو اس کے ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے، اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے، ابھی کچھ کھانے کو ملے گا، تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا، تھوک نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا. پھر کچھ عرصہ ہے کہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے، اب صبر کرو، تھوڑا سا دوائی استعمال کرو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. بعض لوگ سمجھتے نہیں، اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا، نہیں گزرتا دن تو پیتے رہو اس حرام کو، پھر گندگی کو منہ سے لگاتے رہو. جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن، اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.